نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ہماری گفتگو کا مقصد کسی پہ طنز کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے دار اس راستے پر آ جائے جو راستہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا بتلایا، اور اللہ کی جنت کے مہمان بن جائیں. ہماری گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فلاں پہ طنز کیا جا رہا ہے، یہ فلاں کو چھیڑا جا رہا ہے. ہم تو وہ محمدی دعوت، وہ محمدی آوازہ بلند کرنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہ چڑھ کر کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے قرار کر لو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے نکالتا ہوں، بچاتا ہوں، تم اپنا دامن چھڑا کے پھر جہنم میں گرنے کی کوشش کرتے ہو. تو ہماری دعوت، ہماری محنت، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر انسان اللہ کے نبی کے طریقے پر آ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے. اور جہنم سے آگ، جہنم کی آگ سے بچنے کا سب سے پہلا فارمولا، سب سے پہلا طریقہ، وہ اللہ عز و جل کی توحید کو تسلیم کر لے اور اپنے آپ کو شرک کی لعنت سے محفوظ کر لے. یہ شرک کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے. کسی بھی مخلوق کو وہ چبڑی یا صالحین، مالک، مختار کل ماننا، اللہ کی بیٹیاں ماننا جیسے مشرکین مکہ مانتے تھے، کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا جیسے یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے، کسی کو اللہ کے نور کا حصہ ماننا، نور کا ٹکڑا ماننا، نور من نور اللہ ماننا، اللہ کے علم میں شرک کہ اللہ عز و جل اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. اور ذات میں شرک کی مثال آپ کو ساتھ ساتھ دیتا جاؤں، ہدایت کے بخشش کے اندر احمد ربا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں کہ میں تو تجھے مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مالک ہی کہوں گا کیونکہ آپ ہو مالک کے حبیب. آپ اللہ کے پیارے ہو، اللہ بھی مالک ہے، اب میں آپ کو بھی مالک ہی کہوں گا. جب طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں کے لیے چلے تو بشریت کا چولہا بیت المقدس میں اتار دیا، جب عرش پہ پہنچے تو نورانیت کا چولہا وہاں پہ اتار دیا، اور جب عرش سے لا مکان کے لیے چلے تو نہ بشر تھے نہ نور تھے تو تھے کیا؟ پھر سرائیکی میں شیر پڑھتے ہوئے کہتا ہے ہیک کے ہیک کے ہیک کے جڑا ہی ہیک کو ڈو آتھے کافر تے مشرک ہے، کہ اللہ رسول بالکل ایک چیز ہے، جو ان کو دو کہے گا وہ کافر اور مشرک ہے۔ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، تذکرہ غوثیہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو ایک چیز بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ تو کہنے لگا عرش سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، عرش کی طرف سے آواز آتی ہے وہ لے کر آپ تک آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا ہے وہ آواز دینے والا کون ہے؟ کہا کبھی ہمت نہیں پڑی۔ کہا اس دفعہ جاؤ تو دیکھنا۔ جبرائیل جاتے ہیں، آواز کے پیچھے پرواز شروع کرتے ہیں، عرش پہ پہنچتے ہیں، پردے ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں خود محمد بیٹھے ہوئے وہی کر رہے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہی عرش پہ کھڑے کھڑے جبرائیل مدینے پہ نظر مارتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ محمد ہی زمین پر بیٹھے ہوئے۔ دیوان محمدی کے اندر محمد یار فریدی لکھتا ہے، گر مولوی محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے دغاباد میں۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا ہے تو غوث علی شاہ قلندر قادری کی نظر میں، طاہر القادری کی نظر میں، محمد یار فریدی گڑھی کی نظر میں وہ مسلمان ہے، اور اہل ایمان کی نظر میں یہ بندہ پکا کافر ہے۔ اہل ایمان کی نظر میں، قرآن و حدیث کی نظر میں یہ کافر ہے، اسلام سے ایسے نکل گیا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہوئے کسی اور کو بھی الہ مان رہا ہے۔ اللہ کے علم میں شرک، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا علم رکھتا ہے، سیاہ چیونٹی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ کے نیچے چلتی ہے، مالک عز و جل اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے اس کو دیکھتا ہے، اس کا رزق اسے پہنچاتا ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے، درخت پہ کوئی پتا نہیں نیا اگتا، اگنے سے پہلے اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کوئی پتا وہ سیدھا ہو کر زمین پہ نہیں گرتا الا یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کو پکارو، آپ سمندر میں ہو، آپ صحراؤں میں ہو، آپ دریاؤں میں ہو، آپ خشکی میں ہو، آپ ہواؤں میں ہو، جہاں بھی ہو اللہ کو پکارو، کیونکہ اللہ ہر کسی کی فریاد سنتا ہے، ہر کسی کے حالات کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ اگر اسی طرح اگر کوئی انسان غیر اللہ کو پکارنا شروع کرے، مصیبت میں دشمن پہ حملہ کرتے ہوئے اس کا نام لے یا علی مدد کر کے نعرہ لگا کے دشمن پہ حملہ کرے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ میری پکار سن رہا ہے، وہ میرے دل کے خیالات جانتا ہے، وہ میرے حالات سمجھتا ہے، ادھر مرید آواز لگاتا ہے، کرمات امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کا ایک مرید حج پہ جا رہا ہے اور راستے کے اندر اس کا آگ بور پہاڑ سے ٹکراتا ہے، قریب تھا کہ دوبارہ ٹکرائے اور غرق ہو جائے، پیر ایک کونے کی طرح منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے حاجی امداد اللہ اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے، یہ وقت امداد کا نہیں تو کون سا وقت ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ آگ بور پانی کی سطح پہ آ جاتی ہے، اس پہاڑ سے بچ جاتی ہے، ادھر تو یہ معاملہ ہوتا ہے، ادھر پیر صاحب اپنے مرید سے کہتے ہیں میری کمر دباؤ درد کر رہی ہے، مرید کمر دباتے دباتے اس کی پشت سے کپڑا اٹھاتا ہے تو پیر صاحب کی کمر چھیلی ہوئی نظر آتی ہے، وہ پوچھتا ہے بابا جی کہیں گئے تو ہو نہیں، سال آ سال سے یہی پڑے ہو، یہ کمر کیسے چھلکی؟ پیر نے انکار کی کوشش کی، مرید نے انکار نہ مانا، اصرار کرتا رہا، بالآخر پیر نے کہا تیرا ایک مرید بھائی جہاز میں سوار تھا، جہاز پہاڑ سے ٹکرایا، قریب تھا دوبارہ ٹکراتا، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا اور میں نے جا کر اس کو کندھا دیا اور وہ جہاز کنارے پہ لگ گیا، اس کی وجہ سے چھل گئی ہوگی، تو کسی کو نہ بتانا، یہ اللہ کے علم میں شرک ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اپنے پیر کو پکارو، تم جہاں پر تم جس جگہ پر ہو، نات علی مظہر العجائب تجد ہو عون لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بی ولایتی کا یا علی، جہاں پر ہو پیر کو پکارو، بابا کو پکارو، علی کو پکارو، ولی کو پکارو، امداد اللہ مہاجر مکی کو پکارو، عبد القادر جیلانی کو پکارو، جہاں پر پکارو گے وہ تمہاری پکار کو فوراً سن لیں گے اور آ کر تمہاری مشکل کشائی بھی کر دیں گے۔ یہ علم کے اندر شریک بنانا ہے، یہ عقیدہ رکھنا، جیسے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اسی طرح مریدوں کو ہر چیز کا علم ہے۔ ملفوظات احمد رضا خان بریلوی کے اندر وہ قصہ لکھتے ہیں، سیدی بدوی کبیر کا قصہ، عبد الوہاب شاہرانی اس کی قبر کی زیارت کے لیے آ رہا اور وہ پیر مراقبہ کیے ہوئے مریدوں سے بار بار پوچھتا ہے عبد الوہاب پہنچا نہیں، کہا بھی تو نہیں پہنچا، کہا جب مرید اپنے گھر سے میرے عرس کے لیے چلتا ہے مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ میں اس کی نگرانی کروں، اگر اس کی ایک رسی بھی گر جاتی ہے وہ بھی میرے ذمے ہوتی ہے کہ اس کو پہنچائی جائے۔ تصرف اختیار کے اندر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ ہمارے یہ اولیاء، ہمارے یہ بزرگان، ہمارے یہ بڑے یہ حکم چلاتے ہیں، یہ اپنی خواہش سے مارتے اور زندہ کرتے ہیں، یہ امیری اور غریبی دیتے ہیں، یہ فتح اور شکست کے مالک ہیں، یہ شفاؤں کی ساری کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، یہ مرادیں پوری کر دیتے ہیں، یہ بلائیں ٹال دیتے ہیں، یہ مشکل کشائی کر دیتے ہیں، یہ مصیبت میں مدد کرتے ہیں، یہ اللہ کی شان اگر کسی اور میں مان لی جائے کہ وہ بھی یہ کر لیتا ہے، مردوں کو وہ بھی زندہ کر لیتا ہے۔ اب ماننے والا بھلے الفاظی کی ہیر پھیر کرے، اپائی اور ذاتی کے چکر لگائے، انبیاء کے معجزات سے دلیل پکڑے جو بوگی دلیل ہے، جو ناکارہ دلیل ہے، انبیاء کا معجزہ خاص انبیاء کے لیے ہوتا ہے، اگر وہ اس طرح کی طاقت، اس طرح کی قدرت اپنے کسی اور کے اندر سمجھتا ہے تو وہ پھر اللہ عز و جل کے ساتھ اس کو شریک بنا رہا ہے۔ تصرف اور اختیار کے اندر ملفوظات احمد رضا کے اندر صفحہ 318 پر اپنے پیر کا قصہ لکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مردے کو زندہ کیا، یہ سارا اختیار ان کو ہے، وہ جس کو چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں۔ ہاتھی مر گیا، راستہ بند ہو گیا، لوگ پوچھتے ہیں یہ ہاتھی کیسے مر گیا، ایک زندہ پیر بابا آیا، اس زندہ پیر نے اس ہاتھی کے سونڈ کو ہاتھ لگایا، کہا یہ تو زندہ ہے۔ سوا 314 پر یہ واقعہ موجود ہے، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، کہا یہ تو زندہ ہے، یہ تو زندہ ہے، یہ تو نہیں مرا، اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا، کہا یہ تو زندہ ہے۔ الغرب وہ پیر صاحب پورے مردہ ہاتھی پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور آخر میں کہا لوگ تو ویسے کہتے ہیں یہ مرا ہوا زندہ ہے، یہ تو اتنا کہنا تھا کہ وہ مرا ہوا ہاتھی جس کی وجہ سے راستہ بلاک ہو گیا تھا، لوگ پریشان تھے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جس طرح اللہ عز و جل تصرف اور قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، اگر یہی عقیدہ مان لیا جائے کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہستی ہیں جو یہ سارے کام کر سکتی ہیں، تو پھر یہ اللہ عز و جل کے ساتھ اس کو اس کے تصرف میں شریک بنانا ہے۔ اسی طرح مالک عز و جل کی عبادت کے اندر کسی کو ساجی اور ساتھی بنانا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اللہ کے نام کا صدقہ و خیرات کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ عبادت ہے، اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ کی عبادت ہے، اگر یہی سجدہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو پھر یہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ اسی ملفوظات احمد رضا کے اندر ایک سید صاحب کا ذکر ہے، ان کے پیر گھوڑے میں سے گزر رہے، یہ سید زادہ اٹھا، اس کے گھٹنوں پہ پیار کیا، پیر نے کہا سید زادے اور نیچے پیار کر، اس نے پاؤں پہ پیار کیا، اس نے کہا اور نیچے پیار کر، اس نے گھوڑے کی رکاب پہ پیار کیا، کہا اور نیچے پیار کر، اس نے گھوڑے کے سم پہ پیار کیا، پیر نے کہا اور نیچے پیار کر، اس نے زمین پہ پیار کیا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اگر یہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے تو اس کی عبادت، اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ کی عبادت، بیت اللہ کے طواف کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اور اسی ملفوظات کے اندر عبد القادر جیلانی کی قبر کا قصہ بیان کرتے ہوئے احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرید آیا اور پیر عبد القادر جیلانی کی قبر کا طواف کرنا شروع کر دیا اور مانگنا شروع کر دیا، 5 روپے لوں گا، ایک ہی آدمی سے لوں گا، 1 گھنٹے میں لوں گا،
اگر اللہ کی عبادت کے اندر کسی اور کو ساجی ساتھی شریک بنایا جائے، اس کو پکارا جائے، اس سے سوال کیا جائے، اس کے سامنے آہوزاری کی جائے، ان امور میں جن امور میں وہ طاقت نہیں رکھتا، ما خوف الاسباب جو باتیں ہیں، اس سے رزق مانگا جائے، اس سے اولاد مانگی جائے، اس سے شفا مانگی جائے، یا ایسی جگہ پہ اس کو پکارا جائے جائے جہاں وہ سن ہی نہیں رہا، تو پھر یہ مالکی عبادت کے اندر اس کو شریک بنانا ہے. یہ تمام کام خالص اللہ عز و جل کے لیے ہے. اگر یہ کسی اور کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ کرنے والا انسان مشرک ہو جاتا ہے. اب مشرک ذات میں شرک کرے، عبادت میں شرک کرے، علم میں شرک کرے، صفات میں شرک کرے، وہ جو عام مرضی کر لے، اس کا مقام قرآن حکیم بیان فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہو جاتی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو اس کی ہمیشہ کی جگہ ہے. مالک عز و جل پھر بیان فرماتا ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مالک عز و جل نے شرک کسی کا معاف نہیں کرنا، یہ جرم کسی کا بھی معاف نہیں کرنا. اس کے علاوہ جس کا چاہے جو چاہے گناہ معاف کر دے. ان شرک لظلم عظیم. یہ معاف کرنا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ جرم اللہ عز و جل نے کسی کا معاف نہیں کرنا. مالک نے انبیاء کا ذکر کیا، ان کا ذکر کر کے کہا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے. آئیے دیکھتے ہیں مشرکین مکہ کو، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، جن کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، جن کو غلام اور لونڈیاں بنایا گیا، ان کے عقائد کیا تھے؟ قرآن حکیم ہمیں ان کی خبر دیتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی اگر ان سے پوچھو تمہارا خالق کون ہے تو یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ کہیں گے اللہ. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ان سے اگر پوچھو تمہارا رازق کون ہے، زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہیں کھانے کون دیتا ہے، تو جواب میں ایک ہی آواز آپ کو سننے کی ملے گی، وہ کہیں گے اللہ. اللہ رازق ہے، اللہ نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا. اللہ داتا ہے، اللہ گنج بخش ہے، خزانے اللہ کے اختیار میں، طاقتیں اللہ کے اختیار میں. اللہ کھلائے تو کھاتے ہیں، اللہ پلائے تو پیتے ہیں، اللہ بھوکا رکھے تو بھوکے رہتے ہیں. کوئی نہیں، اگر اللہ نہ دے تو اس کے در سے ہمیں مل جائے. یہ کفار مکہ ہے. آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان، ان کی قوالیاں سن لو، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ وہ سمجھتے ہیں خواجہ یہ غریب نواز، یہ بندہ نواز، یہ بندہ پرور ہے، اگر یہ نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا. لیکن کافر مکے کا کہتا ہے کہ اگر اللہ نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا. مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان سے رزق دینے والا اللہ ہے. قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا. یہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ مخلوق ہے وہ اللہ کی ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں لاہور حجویری کی نگری ہے، داتا کی نگری ہے، گجرات دولے شاہ کی نگری ہے، اسلام آباد بڑی سرکار کی نگری ہے، ہم نے زمینیں بھی ان کے نام کی، قدرت اور کنٹرول اور اختیار بھی ان کے نام کا. لیکن کفار مکہ کہتے ہیں قل لمن الارض ومن فیہا. اے نبی اگر ان سے پوچھو یہ زمین کس کی ہے، اس زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کا مالک کون ہے، یہ کہیں گے اللہ. احمد رضا صاحب بھی کہتے ہیں نہیں، میں تو تجھے مالک ہی کہوں گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تجھے مالک ہی کہوں گا، کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب، تم مالک کے حبیب ہو، لہذا تم مالک ہی ہو. لیکن کفار مکہ کہتے ہیں نہیں، مالک ایک اللہ ہے. قل لمن الارض ومن فیہا. مالک بھی اللہ، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ. ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، حکومت کرنے والا مانتے تھے، مختار کل مانتے تھے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ مشرک کیوں تھے، ان سے جنگیں کیوں ہوئی، ان کی عورتوں کو لونڈیاں کیوں بنایا گیا، ان کے نوجوانوں کو غلام کیوں بنایا گیا. کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ عز و جل نے سنیے کفار مکہ کے عقیدے کو اور پھر پیش کیجئے آج گلی محلے معاشرے کے اندر موجود عقائد پر ان عقیدوں کو جن عقیدوں کی بنا پر رسول علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات نے ان کے ساتھ جنگ کی, ان کو قتل کیا, ان کا خون اہل ایمان پر حلال ہوا اور اعلان ہوا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا, انہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ کچھ لوگوں کو, کچھ بزرگوں کو ماں خیق الفطرت قوتیں عطا کی گئی ہیں, یہ اللہ کے پیارے ہیں, یہ سفارشی ہیں, یہ سفارش کر کے ہمیں اولاد رزق فتح دیتے ہیں, مدد کرتے ہیں. پھر ان بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے جن کو انہوں نے سفارشی بنایا, جن کو انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سمجھا, جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہماری سنتا نہیں ہے, ان کی بولتا نہیں ہے, ہماری ان کے آگے, ان کی ان کے آگے, ان کو راضی کرنے کے لیے پھر اعمال شروع کیے. وہ اعمال ان کو مالک کہتا ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو, اور ان اعمال کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے. وہ ہستیاں, وہ ذات جن کو کفار مکہ پوجا کرتے تھے, کیا وہ صرف پتھر کے بنائے ہوئے بت تھے؟ کیا وہ صرف پتھر کے بنائے ہوئے بت تھے, مورتیاں تھیں؟ ان کی اصل حقیقت کچھ نہیں تھی, ان کا بیک گراؤنڈ کچھ نہیں تھا. وہ چار قسم کے لوگوں کی عبادت کرتے تھے, وہ فرشتوں کو پوچھتے تھے اور ان کو پکارتے تھے اور ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. آج بھی آپ قبر پرستوں کو دیکھ لیجئے, تعویذ فروشوں کو دیکھ لیجئے, یہ تعویذ فروش تعویذ دیتے ہوئے یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل اس طرح کے تعویذ بنا کر آپ کو دیں گے. تعویذ فروشوں کی بڑی قسمیں ہیں. ہم نے علی, حسن, حسین, فاطمہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل, میکائیل, ان کے تعویذ تو سنے اور دیکھے تھے. بہشتی زیور کو اگر کھولو اس کے اندر قارون, شداد, فرعون, حامان, اس کے نام کے تعویذ اشرف علی تھانوی صاحب نے بیان کی اپنے مریدوں کے لیے. اور یہاں ہمارے ہاتھ کے اندر تذکرہ غوثیہ, غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب, اس کا صفحہ 80 ہے. اس پر آپ, انہوں نے پورا ایک تعویذ اپنا جاری کیا ہوا ہے فرشتوں کے نام کا. اقسم تو علیکم یا روکائیلو یا احمر یا میکائیلو یا محیب یا محبن حارث یا اسرائیل و مذهب و یا اسرافیل و یرقان یہود. فرشتوں کے نام لکھ لکھ کر ان کو پکارا جاتا ہے, ان کے نام کے تعویذ دیے جاتے ہیں, ان سے مدد مانگی جاتی ہے, ان سے خیر اور بھلائی مانگی جاتی ہے. اور یہ تعویذ دے کے لکھا جاتا ہے, اپنی دکان میں ٹانگ دو, اپنے مکان میں ٹانگ دو, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی مصیبت نہیں آئے گی. یہی عمل کفار مکہ کا تھا اور یہی عمل کلمہ پڑھنے والوں کا آج ہے, اسلام کے دعوے داروں کا ہے, جو حقیقت کے اندر قبروں کی پوجا کر کے, قبر پرستی کر کے اسلام سے نکل چکے ہیں. ان کا اسلام کے ساتھ صرف نام کی نسبت ہے, وگرنہ حقیقت میں وہ عقائد جو کفار مکہ کے تھے, یہ قبر کے پجاری ان سے گندے عقیدوں کے اوپر آج موجود تھے. کفار مکہ فرشتوں کو پوچھتے تھے, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے, تعال اللہ عما یقولون. اور آج یہی عقیدہ فرشتوں کے پوچھنے کا نجومیوں کے گھر, تعویذ فروشوں کے گھر, جادوگروں کے گھر آپ کو مل جائے گا. اسی طرح کفار مکہ انبیاء اور صالحین کو پوچھتے تھے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے بت کفار مکہ نے بنا بنا کر ان کی شبیہیں, ان کی مورتیاں, ان کے بت وہ رکھے ہوئے ان کی پوجا کرتے تھے. اسی طرح پتھر اور کنکر کو پوجتے تھے. آج بھی انبیاء کو پوجا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جاتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے, ان کو حاجت روا اور مشکل کشا کہا جاتا ہے, ان کے صدقے, ان کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں. پتھر اور کنکر کو پوچھتے تھے, شجر اور لکڑی کو پوچھتے تھے, اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے ان کو وہ قوتیں عطا کی ہیں. قرآن بیان فرماتا ہے ان کے عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے, وَجْعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا, فرشتے جو اللہ کے بندے انہوں نے ان کو لڑکیاں بنا لیا، عورتیں بنا لیا، مؤنث سمجھ لیا، اور اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تعالی اللہ عما یقولون اشہدوا خلقہم، کیا انہوں نے ان کی تخلیق پر وہ گواہ تھے، وہ موجود تھے اور کہتے کیا تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اور مالک بیان فرماتا ہے ستکتب شہادتہم ویسألون، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا. یہ بدعقیدہ کفار مکہ کے، اولئک الذین یدعون، حالانکہ یہ فرشتے، یہ اللہ کے بندے، یہ نیک اولیاء، اس تصور سے بری، اس عقائد سے بری جو ان کی طرف نسبت کر کے مشرکین ان کو پوجا کرتے تھے. اللہ کے بندے کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں. بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کے ذرائع تلاش کرتے ہیں، وہ اولیاء ہو، وہ انبیاء ہو، وہ صدیقین ہو، وہ شہداء ہو. تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام سے جہاد کے لیے مال مانگتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا مال اکٹھا کرتے ہیں، دو حصوں میں بانٹتے ہیں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں، اور کہتے ہیں میرے دل میں یہ تصور ہوا کہ آج میں انشاءاللہ ضرور ابوبکر صدیق سے جیت جاؤں گا. ابوبکر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں تھا وہ سارا کچھ لا کے آپ کے پاس میں نے اکٹھا کر دیا، میرے گھر میں آپ کی اور اللہ کی محبت بچی ہے. جن کو یہ پوچھتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ انبیاء ہو یا اولیاء ہو، وہ تو سب کے سب اس دور میں لگے ہوئے کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے. ایسا پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کرتے ہو کہ آپ کے پاؤں سوکھ جاتے ہیں، اس پہ غرن آ جاتی ہے. اللہ کے نبی جواب میں فرماتے ہیں عائشہ اللہ نے مجھ پر اتنے انعامات کیے ہیں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مشرکین مکہ اولیاء کو پکارتے تھے، انبیاء کو پکارتے تھے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت العلام الغيوب. مالك عيسى عليه الصلاه والسلام سے پوچھے گا کیا تو نے ان کو کہا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ پکڑ لینا، پکارنا، ہم سے مانگنا؟ وہ کہیں گے اللہ عز و جل تو پاک ہے، میرے لیے لائق ہی کیسے ہے میں وہ کہوں جو مجھے کہنے کا حق نہیں. انبیاء تو اللہ کی توحید کی طرف پکارتے رہے، اولیاء اللہ کی توحید کی طرف پکارتے رہے، شہداء صالحین اللہ کی توحید کی طرف پکارتے رہے، لیکن مشرکین انبیاء صالحین کو پکارتے ہیں، اللہ کی توحید کے اندر ان کو شریک بناتے ہیں. قیامت کے دن یہ سب ان کا انکار کر دیں گے. فتح مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا تو وہاں پر ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں بیت اللہ میں آویزہ تھی. مشرکین مکہ ان کو پوچھتے تھے، قوم نوح کے پانچ صالحین کو پوچھتے تھے، وج سوا یعوس یعوق نصر کو پوچھتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اولیاء خود طاقت کے مالک نہیں. مشرکین مکہ کے بارے میں غور کیجئے، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ خود سب کچھ کر لیتے ہیں، جو ان کے جی میں آتا ہے کر دیتے ہیں، نہیں. مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اولیاء خود کسی طاقت کے مالک نہیں، مگر اللہ نے ان کو عطا کر رکھا. آج بھی قبر پرستوں کو آپ دیکھ لیں، وہ ذاتی اور عطائی کے چکر میں، عطائی علم غیب عقائد اختیار کل یہ اللہ نے عطا کر رکھا ہے. لکھے لیکھ مٹاوے, شیخ الملوک کتاب کو پڑھ لو, عبد القادر جیلانی کی شان میں غلو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ہے, یہ اتنا پہنچا ہوا ہے, اس کی شان اور اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ یہ جو چاہتا ہے اس کا قلم عرش سے پرے چلتا ہے, یہ لکھے لیکھ مٹا دیتا ہے اور جو یہ لکھتا ہے وہی ہوتا ہے. پنجابی کے اندر سیف الملوک یہ سوان عمری ہے, عارف کامل حضرت میاں محمد صاحب کی جہانگیر بک ڈپو اردو بازار لاہور سے شائع ہوئی, اس میں وہ کھل کر اپنے پیروں کو اپنے فقیروں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ یہ جو چاہے لکھ دے, یہ مردوں کی روحوں کے تھیلے چھین کے الٹا دے اور سارے مردوں کو زندہ کر دے. لیکن کفار مکہ کا عقیدہ اتنا گندا نہیں تھا جتنا آج کے دور کے قبر پرست کا عقیدہ گندا ہے. وہ کہتے تھے کہ ان قوم کے اندر مشرکین مکہ کا تلبیہ موجود ہے, وہ کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک تملکہ ولا ملک, اللہ ہم حاضر ہے تیرا کوئی شریک نہیں, ہم حاضر ہے تیرا کوئی شریک نہیں. ہاں یہ جو شریک ہیں ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں, تملکہ ولا ملک ان کا بھی مالک تو ہے, ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں, یہ تیرے پیارے ہیں, ان کے ہاتھ تیرے خزانوں میں پہنچے ہوئے ہیں, تو ان کی موڑتا نہیں ہے. یہ اس دور کے مشرک کا عقیدہ تھا. اور آج کے دور کے مشرک کا عقیدہ کیا ہے؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ وہ یہ تصور ہی نہیں کرتے کہ یہ ان کے پاس عطائی ہے یا ذاتی ہے. وہ ڈرگ کہتے ہیں جو کچھ ہے اس کے پاس ہے. اللہ نے اپنی تقدیر کے سارے فیصلے حسین کے گھر پہ اتار دیے. ایک شیعہ غادر کی تقریر میں سن رہا, کہتے ہیں اللہ نے اپنی تقدیر کے سارے فیصلے حسین کے گھر پہ اتار دیے, اب حسین کے گھر سے وہ دنیا میں صادر ہوتے ہیں. علیہ من اللہ ما یستحق, وہ خبیث اپنی شکل معصوم سے بنا کر کہتا ہے کہ اللہ کا حکم اترتا ہے, مشکل صورت بنا کر تشبیہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کا حکم حسین کے گھر پہ اترتا ہے اور پھر حسین کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھتا ہے حسین کدھر جاؤں. کفار مکہ تو یہ کہتے تھے کہ ان اولیاء کے ہاتھ میں ذاتی طور پہ کچھ نہیں ہے, عطائی ہے. آج کا عقیدہ بھی بالکل ویسے ہی ہے. آج کے دور کے اندر بھی قبر پرست وہی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے, اب یہ جو چاہتے ہیں جس کو جنت دے دیں جس کو جہنم دے دیں. آئیے ذرا دیکھیں مشرکین مکہ اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ کون سے اعمال کرتے تھے جن اعمال کو عبادت کہا گیا. مشرکین مکہ ان فرشتوں نبیوں ولیوں کو مشکل کشائی کے لیے پکارا کرتے تھے. قرآن حکیم میں ہے قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے, منع کیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. مشرکین مکہ انبیاء کو اولیاء کو صالحین کو پکارتے تھے اور اس پکارنے کو اللہ کیا کہتا ہے, تدعون من دون اللہ قل انی نهیت ان اعبد الذین, اللہ نے اس پکارنے کو عبادت قرار دیا کہ تم غیر اللہ کو پکارتے ہو, پکارنا ہی عبادت ہے. آج بھی آپ قبر پرستوں کی مجلسوں کو سن لیں, وہ یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں, یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتے ہیں, میری کشتی پار لگا دے مولا علی. ان کو پکارنا ان کی عبادت ہے, یہی جرم کفار مکہ کا تھا, یہی جرم آج کلمہ پڑھنے والے کا ہے. مشرکین مکہ ان بزرگوں کے لیے نظر و نیاز چڑھاوے چڑھاتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا, کفار مکہ کا مشرکین مکہ کا مال آتا, جانور آتے, وہ اپنے مال میں سے بٹوارا کر دیتے, یہ اللہ نام کا یہ نام کا, یہ اللہ نام کا یہ بابے کے نام کا, یہ پیر کے نام کا یہ اللہ کے نام کا, یہ حج کی قربانی یہ عرس کی قربانی. آج قبر پرستوں کو آپ دیکھ لیں, وہ بھی دل کو ڈگر و نیاز کی یہی کیفیت ہے, اللہ کے نام پر بھی ذبح ہو رہا ہے, پیروں کی قبروں پر بھی ذبح ہو رہا ہے, اللہ کے نام کی بھی نظر ہے غیر اللہ کے نام کی بھی نظر ہے. اور کتنے ہی ایسے وہ بدنصیب ہیں جن کی دکان پر آ کر سائل آواز بلند کرتا ہے نظر اللہ میاد حسین, اور ان کو یہ کفر کا جملہ سن کر, یہ شرک سے لپٹا ہوا جملہ سن کر توحید کی ذرا بھی غیرت نہیں آتی اور اس کے کسکول کے اندر پیسے ڈال دیتے. لیکن اللہ کے نام پر نہیں مانگ رہا, وہ حسین کے نام پہ مانگ رہا ہے, اور حسین کے نام پہ مال خرچ کرنا حسین کی عبادت ہے, حجویری کے نام پہ جانور ذبح کرنا حجویری کی عبادت ہے, جیلانی کے نام پہ ذبح کرنا جیلانی کی عبادت ہے, بھلے وہ بسم اللہ پڑھ کے کیا جائے, اس پہ اللہ کا نام لیا جائے, لیکن وہ منسوب غیر اللہ کی طرف ہے. نظر و نیاز اگر غیر اللہ کے نام کی دی جاتی ہے تو یہ عمل ان کی عبادت ہے. یہی عبادت کفار مکہ کیا کرتے تھے, وہ اپنے بزرگوں کے نام کے جانور ذبح کرتے. وما احل به لغیر اللہ, اس لیے قرآن کہتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور ہو جائے منسوب ہو جائے وہ حرام ہے. وما ذبح على النصب, وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے, مالک نے اس کو حرام قرار دے دیا. آج دربار بکرے کی نیاز یہاں وصول ہو رہی, بیگ کی نیاز یہاں وصول ہو رہی, دودھ کی سبیل کی نیاز یہاں وصول ہو رہی, پیروں کی نظر نیاز چڑھاوے چڑھانا, وہی کفار مکہ والا عمل جس کو اللہ نے ان کی عبادت قرار دیا آج موجود ہے. کفار مکہ اپنے بزرگوں کے درگاہوں پر بیٹھ کر مجاوری کرتے تھے, گدی نشین سجادہ نشین, یہ دربار کے مجاور, یہ آج کے دور کے نہیں, یہ مشرکین مکہ کے دور کے. اور قرآن بیان کرتا ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم, اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا, بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے, یعنی مجاوری کر رہے تھے. آج بھی درباروں پر مجاوری, درباروں کے گدی نشین گدی نشینوں میں جھگڑا ہو جائے تو درباروں پہ حملے. اسلام آباد والے بڑی سرکار بادے کے دربار پہ بے گدی نشینوں کا جھگڑا ہوا, ایک آنے والا دوسرے نے بم براست کر دیا اور درجنوں لوگ مر گئے. یہ گدی نشینی کا تصور, یہ مجاوری کا تصور, یہ پچھلی قوموں کی طرح ہے, ان کے اندر بھی یہی تصور تھا اور آج کل نہ پڑھنے والوں کے درمیان بھی یہی تصور ہے. مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو سجدہ کرتے تھے, سابقہ مشرکین چاند اور سورج کے پجاری وہ سجدہ کیا کرتے تھے, پچھلی قومیں اپنے معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتی تھی. قرآن بیان فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون, نہ سجدہ کرو سورج کو نہ چاند کو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے اگر تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو. اور درباروں پر سجدہ, ملفوظات صفحہ 205 کا قصہ میں نے آپ کو سنایا, پیر اپنے مرید کو اپنے سامنے باقاعدہ سجدہ کرواتا ہے, باقاعدہ ان کو جھکاتا ہے, اور نیچے جھک اور نیچے جھک, بالآخر اس کا مرید زمین پہ پیار کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ ہے, اس کے اندر صفحہ 141 میں فرماتے ہیں تصوف کے درجات بیان کرتے ہوئے, یعنی سالک کو ہر موجودات جدا گانا عین حق نظر آئیں گی. جو کچھ دنیا پہ ہے وہ جب تصوف کے اس مقام پر پہنچے گا تو اس وقت اس کو ہر چیز اللہ نظر آئے گی, ہر چیز اس کو اللہ کا عین نظر آئے گا, اور اس مقام میں سجدہ بت عین سجدہ خدا ہوگا. بتوں کے سامنے جتنے سجدہ ریز ہیں ان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں, ان کو اسلام کی دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں. غوث علی شاہ قدر قاضی کہتے ہیں بتوں کو سجدہ کرنا عین اللہ کو سجدہ کرنا ہے, کیونکہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. وہ غیر اللہ کو پوچھتے تھے, ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. تو آج قبروں پہ سجدہ, درگاہوں پہ سجدہ, پیروں کے سامنے سجدہ, اور ہم تو غوث علی شاہ قلندر قادری نے معاملہ ختم کر دیا کہ ہندو بتوں کو پوچھ رہے ہیں, حقیقت میں وہ عین اللہ کو ہی سجدہ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سوال پیدا ہوتا ہے مشرکین ان کو کیوں پوچھتے تھے. مشرکین اپنے بزرگوں کے نام کی نظر و نیاز ذبح کرنا, رونا پیٹنا, نذرانے چڑھانا, یہ سارے عمل کرتے کیوں تھے, ان کی ڈیمانڈ کیا تھی, ان کا مقصود کیا تھا, قرآن بیان فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وہ اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے تھے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے یہ عبادت ہے ان کو پکارتے تھے یا لات یا عزا یہ ان کی عبادت ہے ان کے نام کا ذبح کرتے تھے یہ ان کی عبادت ہے ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے یہ ان کی عبادت ہے مالک کہتے ہیں وہ عبادت کرتے کیوں تھے ان کی جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے نفع نہیں دے سکتے وہ عبادت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے ہا اولا شفا ہا اولا عند اللہ ساڑی سوردہ نہیں کہنا دی موردہ نہیں ہماری ان کی آگے ان کی اس کی آگے ان کے ذریعے سے ہو کر جانا ہے کوٹھے پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی لگانی پڑے گی بادشاہ کے پاس جانا ہے تو وزیر پکڑنا پڑے گا تھانے دار سے ملنا ہے تو سپاہی پکڑنا پڑے گا ہماری سنتا نہیں ہے ان کی موڑتا نہیں ہے یہ مقصد تھا کفار مکہ کا بتوں کو پوچھنے کا یہ مقصد تھا کفار مکہ کا یہ تمام عبادت کے اعمال کرنے کا اللہ کا واسطہ ہے جائیے جائیے انڈیا پاکستان کی گلیوں میں پھیلے ہوئے فرقوں کو چھان پھٹک کر کے دیکھ لیں ان درگاہوں پہ سجدہ ریز ہونے والوں کو دیکھ لیں وہ کہیں گے ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں لیکن یہاں پر کیوں آتے ہیں ہم گناہگار ہیں ہماری سوری نہیں جاتی ان کی موڑی نہیں جاتی یہی بد عقیدہ کفار مکہ کا تھا اور یہی بد عقیدہ آج کلمہ پڑھنے والے کا ہے دوسرا مقصد ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ہم ان کے پاس کیوں آتے ہیں ان کے نظر نظرانے کیوں دیتے ہیں ان کے نام کا ذبح کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے یہ ہمارے سفارشی یہ ہمارے وسیلہ یہ ملا کے قریب کرنے والے ہم ان کے قریب ہوں گے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے پروفیسر شہزاد سیفی لاہور کا ایک بریلوی مولوی اس کی کیسٹ میں سن رہا کہنے لگا جب جہنمیوں میں اور جنتیوں میں تقسیم شروع ہوگی اور جہنمیوں کو فرشتے پکڑ پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے پیر عبد القادر جیلانی اپنا خیمہ جہنم کے کنارے پہ لگائیں گے اور فرشتوں سے جو لوگوں کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے اپنے مرید چھین چھین کر واپس جنت میں بھیج دیں گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہی عقیدہ کفار مکہ کا تھا کہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں ہم گناہگار ہم پاپی ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان کے قریب ہوتے ہیں ان کے پیارے ہو جائیں گے تو اللہ کے بھی پیارے ہوں گے مولا علی کو راضی کر لیا تو مولا علی اللہ کو راضی کر کے ہمیں بھی بخشوا لے گا علی ہم تو تیرے ہیں ملنگوں سے آپ نے نعرے سنے ہوں گے علی ہم تو تیرے ہیں جہنم میں جانے کے لیے نمازی بھی تیرے ہیں ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے ہم تو تیرے ہیں بس قیامت کا دن ہوگا مولا علی آئیں گے اپنے سارے ملنگوں کو بخشوا لیں گے یہی بد عقیدہ کفار مکہ کا تھا اور یہی بد عقیدہ کلمہ پڑھ کر قبروں کو پوجنے والوں کا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج درباروں کے لیے یہ سب کچھ کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کلمہ پڑھنے کے بعد کیسے مشرک ہو سکتے ہیں تبلیغی جماعت والے بھی کہہ سکتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو کلمہ پڑھ گیا جنتی کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی مشرک ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد تو خلاص ہماری گردن جہنم سے آزاد ہوگی ہم کلمہ گو ہو گئے قرآن بیان فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں پھر بھی مشرک ہیں ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرک ہیں دعویٰ ایمانی کرنے کے باوجود مشرک ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود مشرک ہے جو کلمہ پڑھے قبروں پہ سجدے کرے جو کلمہ پڑھے قبروں کا طواف کرے جو کلمہ پڑھے قبروں کے نام پر ذبح کرے مردوں کو پکارے یا علی یا حسن یا حسین کے نعرے بجائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارے وہ معین الدین چشتی کو غریب نواز بندہ پرور سمجھے وہ حجویری کو داتا غنی بخش سمجھے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود اس طرح غیر اللہ کو پکارتا رہے ان کی عبادت کرتا رہے رب محمد کی قسم یہ مشرک ہے اس کا کلمہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اکثریت کلمہ پڑھنے والی ایمان کا دعویٰ کرنے والی مسلمان ہونے کی دعوے دار الا وهم مشرکون لیکن وہ مشرک ہے کیوں اس نے اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا اس چیز کو نہیں سمجھا جس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کا پورا سلسلہ جاری کیا آج کلمہ جو مسلمان یہ سب اعمال اپنے بزرگوں کی قبروں پہ کر رہے ہیں لیکن ایک باریک فرق یہاں پر بھی سمجھ لیجئے اس دور کا مشرک اور آج کے دور کے مشرک میں بھی بڑا فرق ہے. ہے وہ بھی مشرک اور ہے یہ بھی مشرک، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے. کیا؟ مشرکین مکہ سٹینڈرڈ کے مشرک تھے، اعلیٰ کوالٹی کے مشرک تھے. آج کے مشرک غلیظ مشرک ہے. دلیل اس کی، مشرکین مکہ انبیاء کو پوچھتے تھے، اولیاء کو پوچھتے تھے، صالحین کو پوچھتے تھے، شہداء کو پوچھتے تھے، نیک لوگوں کو پوچھتے تھے، اور آج کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والا کہیں گھوڑے شاہ کے دربار پوجا کر رہا، کہیں دولے شاہ کو پوج رہا ہے، کہیں ارتا کے قریب ہے. پیر ایک شاہ کا دربار میں نے اپنی آنکھوں سے لاہور کے اندر دیکھا، پیر گھوڑے شاہ کا دربار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہیں گھوڑے کی پوجا، کہیں کتوں والی سرکار کی پوجا، کہیں کاواں والی سرکار کی پوجا. وہ سٹینڈرڈ کے مشرک تھے کہ انبیاء اور صالحین کو پوجتے تھے. آج کا مشرک اتنا غلیظ ہے، کہیں یہ جانور کو پوجتا ہے، کہیں ننگوں کو پوجتا ہے، کہیں پرندوں کو پوجتا ہے، کہیں کاواں والی سرکار ہے، کہیں کوئی اور سرکار ہے. یہ ان کی پوجا کر رہا ہے جن کو نہانے کی تمیز نہیں، یہ ان کو اپنا مشکل کشا سمجھ رہا ہے، جن کو شرم کا ڈھانپنے کی تمیز نہیں، جن کو استنجا غسل کرنے کی تمیز نہیں، جن سے باز فٹ دور سے بدبو کے بھبوکے اٹھتے ہیں، یہ ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے. کسی کو پیر جلا بابے کا خطاب دیتا ہے کہ یہ مجذوب اگر ڈنڈا مار دے، یہ جلالی سرکار ہے، اس کا ایک ڈنڈا پڑ جائے نواز شریف کی کمر پہ وہ وزیر اعظم، بے نظیر کی کمر پہ وہ وزیر اعظم، یہ مانسرے کا دھمکے شاہ ہے. یہ جو بستی سے کٹا ہوا ہے، جس کو چلنے پھرنے کا اختیار جس کے پاس نہیں ہے، جو مفلوج الحال ہے، جو مفلوق الحال ہے، یہ اس کو الہ سمجھتا ہے، یہ اس کو حکومت بانٹنے والا سمجھتا ہے. مشرکین مکہ اس لحاظ سے تو اچھے تھے کہ انہوں نے اگر پوجا بھی کی تو انبیاء کی کی. آج کے دور کا اتنا غلیظ مشرک ہے، کہیں جانوروں کو پوجتا ہے، کہیں درندوں کو پوجتا ہے، کہیں گھوڑے شاہ ہے، کہیں کھوتے شاہ ہے، کہیں پٹیرے والی سرکار ہے، کہیں کاواں والی سرکار ہے. یہ مشرک سٹینڈرڈ میں اس کے اندر سے بہت غلیظ ہے. کفار، مکہ کے کفار، وہ اس کے مقابلے پر بہت اعلیٰ قسم کے مشرک تھے. انہوں نے پوجنے کے لیے انبیاء کو اختیار کیا، انہوں نے پوجنے کے لیے ننگوں کو، ملنگوں کو، جن کو تن ڈھانپنے کی تمیز نہیں، جن کو سنجا کرنے کی تمیز نہیں، جن کو غسل کرنے کی تمیز نہیں، ان کی پوجا کرتا ہے. محرم کا مہینہ آئے تو گھوڑے کی پوجا شروع ہو جائے کہ قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنے زخموں پہ ڈالتے ہیں، کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، کربلا کی مٹی چھیکری کو سامنے رکھ کے سجدہ ریب ہے. کہیں کربلا کی مٹی پوجی جا رہی ہے، کہیں دلدل کو پوجا جا رہا ہے، کہیں گھوڑے کو پوجا جا رہا ہے، کہیں پاک بگن کے اجمیر کے بہشتی دروازے کو پوجا جا رہا ہے. لائنیں لگی ہوئی ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، پولیس والے ڈنڈے لے کر کھڑے ہیں. لائنوں کے اندر جو لائن توڑتا ہے اس پہ ڈنڈوں کی بارش ہوتی ہے، اور اسے کہتے ہیں اگر بہشتی دروازے گزرنا ہے تو لائن میں لگے رہو. کتنی بار اجمیر کے بہشتی دروازے سے گزرتے ہوئے مر کر جہنم میں پہنچ گئے، کتنی بار اجمیر کے پاک پٹن کے بہشتی دروازے میں لائنیں لگائے ہوئے مر کر جہنم واصل ہو گئے. ارے یہ جنت تمہیں مبارک ہو جس میں پولیس کے ڈنڈے پڑتے ہیں، ہمیں وہ جنت مبارک ہو جس کے اندر داخل اہل ایمان ہوں گے تو آواز آئیں گے سلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلام ہے، تم پر اللہ کی رحمت ہے، تم پر اللہ کی نعمتیں ہیں، تم پر اللہ کے لیے میزبانی ہے، جاؤ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. جس جنت میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کی طرف سے سلامتیوں کے پیغام آئے وہ جنت اہل توحید کا مبارک، اور اجمیر کا بہشتی دروازہ، پاک پٹن کا بہشتی دروازہ ان کا مبارک ہو جن کو اس میں داخل ہونے کے لیے بھی ڈنڈوں کی پٹائی ہوتی ہے اور مار پڑتی ہے. اور اگر احتجاج احتجاج ہو جائے پیروں کا دربار کے گدی نشینوں کے مطالبات حکومت نہ مانے، دروازہ تاخیر سے کھلے، چند سال پہلے کی تاریخ گواہ ہے، دروازہ دیر سے کھلا، ان کے مطالبات چھین لائن میں لگے ہوئے ڈنڈے کھا کھا کر کتنے لوگ جہنم رسید ہو گئے اور اس شرک کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بن گئے. آج کلمہ گو ہندوؤں کے رسے قدم پر چل رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والے کی کیفیت ہندوؤں کی عقیدوں سے مل رہی ہے، کہیں کفار مکہ کے ساتھ ملتے ہیں اور کہیں آج کے دور کے کفار سے ملتے ہیں. ہندو کہتے ہیں اگر گنگا اور کاشی میں اسنان کر لیا جائے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، مسلمان کہتا ہے پاک پٹن کے بہشتی دروازے سے گزر جاؤ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اجمیر کے دروازے سے گزر جاؤ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہندو بت کے سامنے جھکتا ہے، مسلمان قبر کے سامنے جھکتا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہندو کھڑے کو پوج رہا ہے، یہ لمبے پڑے کو پوج رہا. ہندو کھڑے کو پوجتا ہے، اس کا بت سیدھا کھڑا ہے، وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس کو عرق گلاب سے غسل دیتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے، اس پہ سبز چادریں چڑھاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا مشرق لمبے پڑے کو پوجتا ہے، نواز شریف آتا ہے حجمیری کی قبر پہ داتا کمپلیکس بناتا ہے، ڈھائی من عرق گلاب سے اس کی قبر کو دھوتا ہے جو محمد کا گستاخ ہے۔ یاد کر لیجئے، اللہ وجہ بصیرہ کہہ رہا ہوں، علی حجویری محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد علیہ السلام کا مشتاق ہے۔ اس کی کتاب کشف الماجوب ہمارے پاس موجود ہے، جس کے اندر وہ کھل کر اللہ کے نبی کی وہ توہین کر رہا ہے جو توہین تاریخ کے اندر کہنا ملی ہو۔ کہتا ہے اسلام کس گستاخی کو، علی حجویری اپنی کتاب کشف الماجوب میں لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کی نظر زید کی جوڑوں پہ پڑ گئی، جو زید پہ حرام ہوگی اور آن پہ آپ پر حلال ہوگی، کیونکہ آپ اس وقت حالت سکر میں تھے، بے ہوشی مدہوشی کی حالت میں تھے، اس لیے وہ ایک نظر پڑ جانے سے اس کی بیوی اس پہ حرام اور آپ پہ حلال ہوگی۔ مسلمان لمبے پڑے کو پوج رہا ہے، ہندو سیدھے کھڑے کو پوج رہا ہے، وہ اس کو غسل دیتا ہے، اس کا مندر بناتا ہے، تو نواز شریف اس حجویری کی قبر پہ داتا کمپلیکس بناتا ہے، اس کو عرق گلاب سے غسل دیتا ہے، سونے کے دروازے لگے ہوئے ہیں، اس کا باقاعدہ پوری ارینجمنٹ ہے، جیسے ہندوؤں کے مندروں کی ہے ویسے ان صوفیوں کی درگاہوں کی ہے۔ ہندو بت کے سامنے جھک رہا ہے، ہندو بت کے سامنے جھک رہا ہے، یہ قبر کے سامنے جھک رہا ہے۔ ہندو کنکر اور شنکر کو دیوتا کہتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا بابا حجویری کو داتا کہتا ہے، وہ دیوتا ہے اور یہ داتا ہے۔ وہ کنکر اور شنکر مانتا کو یہ ان کو داتا مانتا ہے۔ ہندو لکشمی کالی ماتا کی پوجا کرتا ہے، مسلمان بی بی فاطمہ کے سنگ کے بھرتا ہے۔ ہندو مشکل میں اپنے بتوں کو پکارتا ہے، مسلمان مشکل میں اپنے مرے ہوئے کو پکارتا ہے، اپنے بتوں کو پکارتا ہے، اپنے بزرگوں کی دہائی دیتا ہے۔ نہیں یقین تو یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ملفوظات احمد رضا خان بریلوی ہے، اس کا صفحہ نمبر 97 ہے، 97 پر لکھتے ہیں، اور یہ ملفوظات چھایا ہوئی ہے بک کارنر مین بازار جہلم سے، کہ سید طائفہ جنید بغدادی دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے دریا کے اوپر مثل زمین چلنے لگے۔ بعد میں ایک شخص آیا، اس نے بھی پار جانا تھا، اس نے کہا حضرت کشتی کوئی موجود نہیں ہے، میں نے بھی پار جانا ہے۔ اس نے کہا حضرت کیسے جاؤں، حضرت نے کہا تو کہ یا جنید یا جنید، اس نے یا جنید کہنا شروع کیا، دریا نے راستہ دے دیا۔ جب یہ مرید جنید بغدادی کے پیچھے آنے والا، یا جنید کا آوازہ لگانے والا بیچ دریا کے پہنچا، تو شیطان ملعون لعین نے اس مرید کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے کہتے میں جنید جنید کہوں، میں بھی اللہ کہتا ہوں، جس طرح یہ اللہ کہہ کر پار ہو رہے ہیں میں بھی اللہ کہہ کر پار ہو جاؤں گا۔ اس نے جو ہی کہا یا اللہ، فوراً غوطہ کھایا اور غرق ہو گیا اور چلایا کہ حضرت میں تو گیا۔ حضرت نے کہا تجھے کس نے کہا تھا اللہ کہنے کا، تو وہی کہ یا جنید یا جنید۔ اس نے کہا یا جنید، تو ڈوبے ہوئے کو دریا نے پھر پار لگا دیا۔ کفار مکہ، ہندو اس دور کا کافر بھی مصیبت آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، غم آ جائے، وہ اپنے بتوں کو پکارتا ہے۔ اور آج کے دور کا کلمہ پڑھنے والا، اس کو تکلیف آ جائے، وہ اپنے مردوں کو پکارتا ہے۔ ہندو گائے کی پوجا کرتا ہے، یہ محرم میں گھوڑوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندو اپنے برہمن کی آشرم بناتا ہے، مسلمان اپنے پیروں کی خانقاہیں بناتا ہے، آستانے بناتا ہے۔ ہندو کاشی کی یاترا کے لیے جاتا ہے، مسلمان پیروں کے عرصوں پر جاتا ہے، جوتی اتار کر اسے منہ میں لینا تو قبول کر لے گا، لیکن بابے کی درگاہ پر جا کر یہ جوتی پہن کر اس کو توہین سمجھے گا اور چیختا ہوا جائے گا، بڑی بڑی سرکار بڑی، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ ہندو اپنے دیوتاؤں کے میلے لگاتا ہے، یہ اپنے پیروں کے میلے لگاتا ہے، ہندو چڑھاوے چڑھاتا ہے تو مسلمان بھی یہی کرتا ہے، ہندو اپنے مندر پہ پھول پتیاں چادریں نچھاور کرتا ہے تو جاؤ بے نظیر کی قبر کو دیکھ لو، اس پہ اتنا پھول برسایا گیا ہے کہ ڈر ہے کہ ان پھول کے وزن سے وہ قبر ہی نہ بیٹھ جائے۔ وہ اپنے مندر پہ پھول پتیاں پھینکتا ہے، یہ اپنے پیروں کے اوپر پھول پتیاں پھینک کر ان کی عبادت کرتا ہے۔ ہندو اپنے درگاہ کے اندر بیٹھنے والا، اپنے مندر کے اندر بیٹھنے والے کو برہمن کا لقب دیتا ہے، یہ درگاہ پر بیٹھنے والے کو گدی نشین سجادہ نشین کا لقب دیتا ہے۔ وہ بجن گاتا ہے، یہ قوالی گاتا ہے، وہ بجن گاتا ہے، یہ قوالی گاتا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں سنو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، تم ایسا نہ کرنا، میں تم کو منع کرتا ہوں. اور قرآن فرماتا ہے والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. والذین يدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، لا يخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، نہ بابا حجویری نے پیدا کیا، نہ علی حجویری نے پیدا کیا، نہ پیر و فقیر نے پیدا کیا، نہ نبی و علی نے پیدا کیا، خالق و مالک صرف ایک اللہ ہے. وہم یخلقون، تم جس جس کو پکار رہے ہو، یہ سب کے سب، یہ سب کے سب، یہ سب کے سب خود مخلوق ہیں، یہ خود بندے کے پتر ہیں، یہ خود ماں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے ہیں. اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، یہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، تم تو سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں بہت کچھ دے دیں گے، لیکن حقیقت کیا ہے، ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا بھی علم نہیں ہے. ان آیت میں جن کی تردید کی گئی، وہ نہ تو صرف بت، نہ سجدہ حجر ہے، نہ بت ہے، نہ فرشتے ہیں، بلکہ صرف قبر والے ہیں. قرآن دوسرے مقام پہ بیان فرماتا ہے ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. تم جن کو پکار رہے ہو، تم جن کو آوازیں دے رہے ہو، وہ کون ہے؟ عباد امثالكم، وہ تم جیسے انسان ہیں، وہ تم جیسے آدمی ہیں. وہ نبی ہو تو تم جیسے آدمی، وہ علی ہو تو تم جیسے آدمی، وہ ولی ہو تو تم جیسے آدمی. انسان ہونے کے ناطے میں دونوں برابر ہیں، بشر ہونے کے ناطے میں دونوں برابر ہیں. موت ان پر بھی آئی، موت تم پر بھی آئی. ان کو پکار کر دیکھ لو، کیا یہ جواب دیتے ہیں؟ کیا لبیک کیا وعدہ آتا ہے؟ یا کیا قبر میں پڑا ہوا مرید کی پکار سن کر جواب دیتا ہے ان کو تم صادقین؟ اگر سچے ہو تو ان کو پکار کر دیکھ لو، کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ ثابت ہوا اللہ کے بندوں کو پکارنا کفار کا طریقہ ہے. آج یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم کے نعرے لگانے والے، اپنے ایمان پہ غور کریں، کیا وہ اہل ایمان کی جماعت میں شامل بھی ہیں؟ قبروں کی پوجا کی وجہ سے، قبروں کی عبادت کی وجہ سے مسجد ویران ہے، دربار آباد ہیں. اسی شرک کی وجہ سے آج امت اسلام دنیا بھر کے اندر مار کھا رہی ہے، دنیا بھر میں ذلیل ہو رہی ہے. اور یاد کر لو، وجہ ذلیل ہونے کی یہ نہیں کہ ہمارے پاس جہاد کرنے والے ختم ہو گئے، فوجیں ختم ہو گئی، اسلحہ ختم ہو گیا، لڑنے مرنے بھرنے والے ختم ہو گئے، نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. اگر ختم ہوا ہے تو اللہ کی خالص توحید کا عقیدہ، یہ ناپید ہو کر رہ گیا ہے. اور اسی شرک اکبر کی وجہ سے آج امت کی اکثریت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، کیونکہ وہ شرک اکبر کی لعنت میں ملوث ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اس کو پکارے اللہ عز و جل کے علاوہ ان کو پکارتا ہے، جو انہیں قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے؟ وهم عن دعائهم غافلون، وہ جواب دیں کیسے؟ مر کے قبر میں چلے گئے، مر کے مٹی ہو گئے، مر کے زمین میں دفن ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے، دنیا سے تعلق کٹ گئے. اگر وہ نیک ہے تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے، اگر وہ بد ہے تو ان کی قبریں جہنم کے گڑھے بن گئے، یہ دنیا سے ان کے رشتے ٹوٹ گئے. کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، سنیے، یہ آیت وعدے کر رہی ہے، یہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان مردوں کے بارے میں ہے جن کو آج اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. کیونکہ بت نے قیامت کے دن کھڑے نہیں ہونا، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے مالک؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب تک کا دن ہوگا لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ پیر اپنے مریدوں کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کے نظرانے، ان کے میلے، ان کے لگائے ہوئے عرس، ان کی ذبح کیے ہوئے جانور، ان کی لگی ہوئی دودھ کی سبیلیں، یہ سارے اعمال کا انکار کر کے، ان باتوں کا انکار کر دیں گے، کفر کر دیں گے، ان کا انکار کر دیں گے جن کو یہ پوجا جا رہا ہے اللہ عز و جل کے علاوہ. یہ تمام کے تمام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ حضرت علی ہو، وہ عیسیٰ ابن مریم ہو، وہ حضرت مریم ہو، وہ سب کے سب انکار کر کے، وہ سب کے سب اپنے پیچھے چلنے والوں کے شرک کا انکار کریں گے اور کہیں گے وہ کانوا بعبادتہم کافرین، وہ ان کی ساری عبادت کا انکار کر دیں گے. پوجنے والے پوجنے، جس جس کو پوج رہے ہیں، یاد رکھیے، اللہ عز و جل کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ شیطان کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ جس کو پوجا جائے وہ شیطان کو پوجا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی سبیل لگائی جائے وہ شیطان کی سبیل ہے، وہ اللہ عز و جل کا راستہ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے۔ حشر کا میدان ہوگا، یہ پیر و مرید اس میدان میں اکٹھے ہوں گے، قوالیے لگانے والے، عرس لگانے والے، پیروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہنے والے، ان کو نور اور بشر کی چادروں سے نکال کر طاہر القادری کی صورت میں اللہ کہنے والے، کہ جو اس محمد کو اللہ کہے گا وہ مسلمان ہے اور جو محمد کہے گا وہ کافر و مرتد ہے، یہ سب اللہ عز و جل کے دربار میں اکٹھے ہوں گے، حشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے، اور پھر وہاں پر اولیاء، انبیاء، صالحین ان کی تمام عقائد کا، ان کی تمام عبادت کا انکار کر دیں گے، ان سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ سابقہ امتیں بھی اسی قبر پرستی کی لعنت کی وجہ سے، اسی مرتا پرستی کی لعنت کی وجہ سے، اسی شرک اکبر کی لعنت کی وجہ سے برباد ہوئی، اور یہ امت بھی اسی شرک اکبر کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت القبور، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، کیونکہ شرک کا اکثر حصہ انہی سے منسلک ہے۔ اور جب ایمان پختہ ہو گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا فزوروها، اب جاؤ اس کی زیارت کرو، کیوں؟ فإنها تذكركم الموت، یہ تمہیں موت یاد کرائے گی، اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ لیکن آج درباروں پر جاؤ، درباروں پر جاؤ، 80 سال، 90 سال، 100 سال کے بوڑھے کو بھی زندگی یاد آئے گی، وہاں عورتوں کے میکر سے سجے بھجے ہوئے، دھجے ہوئے چہرے، چمکیلے لباس، خوشبو سے لدی ہوئی یہ فاحشہ، یہ بدکار عورتیں جو درگاہوں درباروں کی زینت بنی ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں پر رش رہتا ہے۔ ہمارے شیخ بدیل شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا آپ تو مانتے نہیں ہو، یہ پیروں کی کرامتیں ہی تو ہیں، میلہ ہوتا ہے تو لاکھوں میں عجبہ پہنچ جاتا ہے، ہزاروں تو ویسے ہی درباروں میں پڑے رہتے ہیں، تو شاہ صاحب کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے۔ فرمانے لگے بھائی یہ ان پیروں کی کرامت نہیں ہے، بلکہ ان یہ فاحشہ بدکار عورتوں کی کرامت ہے، جو نو نو راتیں کاٹنے کے لیے، چیلے کاٹنے کے لیے ان درگاروں پر آ کر پڑی رہتی ہے۔ ابا سے کہتی ہے میں سائی کو سلام کرنے چلی ہوں، اور وہ سلام کسی اور کو کرنے کے لیے وہاں پہ آتی ہے۔ یہ ان بدکار عورتوں کی وجہ سے یہ دربار، یہاں پر موت یاد نہیں آتی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ قبروں کی زیارت کرو کہ تمہیں قبروں کی زیارت سے موت یاد آئے۔ نہیں، ایک ان درگاہوں پر، درگاہوں پر جائیے، خبر اخبار کے اس تقریر کو، اس کالم کو اٹھائیے جس کے اندر حجمیری کی قبر پہ اغوا ہونے والی لڑکیوں کے قصے ہیں، وہاں پر منشیات بکنے کے قصے ہیں، وہاں پر جرائم پیشہ لوگوں کے ڈیرے اور اڈے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کو پختہ کرنا، اس پہ عمارت بنانے، قبروں پر بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ آج رسول کی محبت کے جھوٹے دعوے دار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جھوٹے دعوے دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحیح احادیث کا کھل کر انکار کرتے ہیں۔ قبریں پختہ بنائی جاتی ہیں، اس پہ قبے بنائے جاتے ہیں، اس کا مجاور بنا جاتا ہے، اور اس سے روکنے والوں کو غصہ کے اولیاء کہا جاتا ہے۔ اور جو حجمیری کی قبر پہ داتا کمپلیکس بناتا ہے، کئی مولوی بھی آپ کو اس نواز شریف کی جوتیے سیدھی کرتے اور جھاڑتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ جس نے اس شرک کا دھندا چلایا، جس نے اس شرک کی سرپرستی کی، ہمارے مولوی کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے تو ہماری جان بھی قربان ہے، ان مشرکوں کا دفاع کرنے والوں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان تمام کاموں سے منع کیا۔ ہمارے قائد اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حکم دیتے ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، حضرت علی اپنے شاگرد کو حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں کیا میں تجھے وہ حکم نہ دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا، ہر پختہ قبر کو توڑ دو، ہر تصویر کو مٹا دو۔ لیکن آج محبت رسول کے جھوٹے دعوے دار، میلاد منا کر کھیرے کھا کر اپنے گھر جا کر سونے والے رسول کی ان سچی حدیثوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر انہیں ان قبر پرستی سے منع کیا جائے تو فوراً ایک ہی فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ دشمن اولیاء ہے، یہ گستاخ رسول ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھے, جب موت دے توحید پر دے, اس حال میں دے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوں, دنیا والے غصے میں آ کر غیظ و غضب میں آ کے ہمیں کاٹ دے, ہمیں مار دے, ہمیں جلا دے, ہمیں خاک کر دے, جل جائے کٹ جائے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مستحق بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلت احرکتا, کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تو شرک نہ کرنا, تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے تو شرک نہ کرنا, کیونکہ شرک کرنے والوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شرک سے روکنے کے لیے, اسی شرک کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اپنی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا, میری قبر کو میلے گاہ نہ لگانا, میری قبر پہ عرس نہ لگانا, میری قبر پہ اکٹھ نہ کرنا, اور فرمایا اے اللہ تو میری قبر کی حفاظت فرما, کبھی میری قبر کو وثن نہ بنا لیا جائے, بت نہ بنا لیا جائے. پھر فرمایا لعن اللہ, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر عیسائیوں پر, اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا, ان یہود و نصاریٰ نے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی. آج کئی مولوی لوگوں کی قربانی کی کھالیں لینے کے لیے فتوا دینے پر تیار ہیں اور فتوے دے چکے ہیں, قبر پہ سجدہ کرنے والا مشرک نہیں ہے, قبر پہ دیے جلانے والا مشرک نہیں ہے, قبر کے اوپر پھول چڑھانے والا مشرک نہیں ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب ہیں, آخری لمحات ہیں, اور پھر بھی لعنت کر رہے ہیں کہ اللہ لعنت فرما ان یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلے گاہ بنا لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے, جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے, اور جب موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.